وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں آج یوم پاکستان منایا جا رہا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو بانی پاکستان محمد علی جناح کی صدارت میں لاہور میں منعقدہ جلسے میں پاکستان کے قیام کی قرارداد منظور کی گئی تھی، جسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا تھا۔ اسی نسبت سے ہر سال اس دن یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم پاکستان کے دن کا آغاز اسلام آباد میں 31 توپوں جبکہ صوبہ دارالحکومتوں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا گیا۔ پاکستان کے مسلح افواج یوم پاکستان کی مناسبت سے اسلام آباد میں پریڈ کے ذریعے دفاعی طاقت کی نمائش کرتی ہیں، جس کو یوم پاکستان پریڈ کہا جاتا ہے۔ تاہم اس مرتبہ موسم کی خرابی کے باعث یہ پریڈ 25 مارچ کو منعقد ہوگی۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے ایوان صدر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر عارف علوی نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو قومی اعزازات اور میڈل سے نوازا۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں قانون کی حکمرانی، مساوات اور ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح ایک انسانی، ترقی پسند اور خوشحال ریاست بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے پاکستانی ہم منصب عارف علوی کے نام خط میں یوم پاکستان کی مبارکباد دیتے ہوئے اعادہ کیا کہ وہ مشترکہ مسائل، بالخصوص افغانستان میں امن، کرونا وائرس کی وبا اور موسمیاتی تغیرات کے حوالے سے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مضبوط باہمی دفاعی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے یہ بات افغانستان کے دورے سے واپسی کے موقع پر پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران کہی۔ آسٹن اور باجوا کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں پاکستانی فوج کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر دفاع کا بیان اس بات کا مظہر ہے کہ ایک ایسے وقت میں افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے، جب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ افغانستان سے متعلق امریکی پالیسی کا جائزہ لے رہی ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار نے اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے نئی دہلی میں ملاقات کی ہے اور افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کے علاوہ دیگر متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا نواں اجلاس 30 مارچ کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ میں ہو رہا ہے۔ کانفرنس میں رکن ممالک کے اعلی سفارتکار اور عالمی اور علاقائی تنظیموں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کے موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قریباً 2 سال کے بعد متوقع طور پر بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کا سامنا کریں گے۔ دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات میں حالیہ پیش رفت کو دیکھتے ہوئے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ دوشنبہ میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے مابین غیر رسمی ملاقات ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ خاص طور پر اپنے نیٹو اتحادیوں سمیت دنیا بھر میں شراکت داری کو اثر نو استوار کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ وہ برسلز میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس سٹالٹنبرگ کے ہمراہ صحافیوں سے باتیں کر رہے تھے۔ بلنکن نے کہا کہ افغانستان سے 1 مئی تک تمام امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کے سمجھوتے پر نظر ثانی کی جا رہی ہے، اور اس کانفرنس کے دوران وہ نیٹو ممالک کے وزرائے خارجہ سے اس بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی انخلا کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے سے قبل امریکہ اپنے اتحادی ممالک سے صلاح مشورے کرے گا۔ جنوبی بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے ایک بڑے کیمپ میں شدید آگ بھڑک اٹھی، جس میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں پناہ گاہیں تباہ ہو گئیں۔ پناہ گزینوں کے لیے حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے پیر کے روز بتایا کہ آگ بجھانے والے عملے کو کاکسس بازار کے بالو خالی کیمپ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں آج 23 مارچ یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے پاکستانی ہم منصب عارف علوی کے نام ایک خط میں یوم پاکستان کی مبارکباد دیتے ہوئے اعادہ کیا ہے کہ وہ مشترکہ مسائل بالخصوص افغانستان میں امن، کرونا وائرس کی وبا اور موسمیاتی تغیرات کے حوالے سے مل کر کام کرتے رہیں گے. یوم پاکستان کے دن کا آغاز اسلام آباد میں 31 توپوں جبکہ صوبائی دارالحکومتوں کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں 21-21 توپوں کی سلامی سے ہوا. تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا گیا. لاہور میں مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی اور پاک فضائیہ کے چاکو چوبند دستے نے مزار اقبال پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں بانی پاکستان کے مزار پر حاضری دی اور فاتح خانی کی. پاکستان کی مسلح افواج یوم پاکستان کی مناسبت سے اسلام آباد میں پیریڈ کے ذریعے دفاعی طاقت کی نمائش کرتی ہیں جس کو یوم پاکستان پیریڈ کہا جاتا ہے. تاہم اس مرتبہ موسم کی خرابی کے باعث یہ پیریڈ 25 مارچ کو منعقد ہوگی. صدر علوی نے یوم پاکستان پر اپنے پیغام میں ملک کو معاشی طور پر مضبوط اور خوشحال بنانے، قانون کی حکمرانی اور اسلامی طرز زندگی کو برقرار رکھنے کا عہد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے تنازع جموں کشمیر کا حل ناگزیر ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں قانون کی حکمرانی، مساوات اور ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح ایک انسانی، ترقی پسند اور خوشحال ریاست بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی طرف سے یوم پاکستان کے موقع پر بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے آئیے پروگرام کی پہلی رپورٹ پیش کرتے ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مضبوط باہمی دفاعی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے. امریکی وزیر دفاع نے یہ بات افغانستان کے دورے سے واپسی کے دوران پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران کہی. آسٹن اور باجوہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں پاکستانی فوج کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر دفاع کا بیان اس بات کا مظہر ہے کہ ایک ایسے وقت میں افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے جب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ افغانستان سے متعلق امریکی پالیسی کا جائزہ لے رہی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
امریکہ کے وزیر دفاع آسٹن اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل باجوہ کے درمیان ایک ایسے وقت ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے جب ایک طرف افغانستان تنازع کے حل کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں تیزی آئی ہے جبکہ دوسری جانب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ سال فروری میں طے پانے والے معاہدے پر نظر ثانی کر رہی ہے. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ ان کے بقول امریکہ اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہے، لیکن تجزیہ کار نجم رفیق کے بقول خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات کا بحال ہونا شاید ممکن نہ ہو. لیکن تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کی قربت کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے کئی امکانات موجود ہیں. یاد رہے کہ حالیہ سالوں میں پاکستان اور امریکہ کے روایتی تعلقات میں وہ گرم جوشی نظر نہیں آتی جو ماضی میں تھی، لیکن اس دوران بھی امریکہ اور پاکستان کی فوجی روابط برقرار رہے. امریکہ کے وزیر دفاع آسٹن بھی قبل ازیں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں امن عمل کا اہم شراکت دار ہے، اور ان کے بقول وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سے ان کے بقول امریکہ اور پاکستان کے درمیان اہم امور میں تعاون کی راہیں کھلیں گی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار نے اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے نئی دلی میں ملاقات کی اور افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کے علاوہ دیگر متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا. افغانستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس دورے کا مقصد نئی دلی کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ افغان امن عمل اور سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کرنا ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
دونوں رہنماؤں میں مذاکرات کے بعد وزارت خارجہ کے ترجمان اریندم باغچی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مذاکرات کے دوران افغانستان کو ایک متحد پرامن عوامی خواہشات کا احترام کرنے والا اور ایک خوشحال جمہوریت بنانے کے بھارت کے دیرینہ عہد کا یادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے بھارت افغان اسٹریٹجک شراکت داری کو آگے بڑھانے کے علاوہ باہمی و علاقائی امور جیسے کہ تجارت و سرمایہ کاری, علاقائی کنیکٹیوٹی, سیکورٹی تعاون اور امن عمل پر بھی گفتگو کی. ایس جے شنکر نے ایک ٹویٹ میں حنیف اتمار کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے امن عمل پر تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا ہے. محمد حنیف اتمار وزیر اعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں. بین الاقوامی امور کے سینئر تجزیہ کار قمر آغا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس ملاقات کو انتہائی اہم قرار دیا اور کہا کہ ایس جے شنکر ایک عرصے سے افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کرتے رہے ہیں.
کی جو بیسک پالیسی ہے یہی ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن شانتی بنی رہے, اور اس ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ وہاں پہ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ اس کا بنا ہے پچھلے سالوں میں وہ برقرار رہے.
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کو اس بات کا اندیشہ بھی رہتا ہے کہ طالبان دوبارہ افغانستان میں خلافت قائم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, حالانکہ امریکہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اسے تسلیم نہیں کرے گا. ان کے مطابق افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کی کامیابی کے بارے میں کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا.
طالبان ایک مذہبی فورس ہے, اس کا یقین ایک خاص قسم کی حکومت بنانے کا ہے, اور وہ اسی کو کوشش کر رہا ہے جیسی پہلے تھی.
تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت افغانستان میں امن و استحکام کے سلسلے میں ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. اس نے افغانستان کی مدد اور تعمیر نو میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے. اس نے نومبر میں متعدد منصوبوں کے لیے $80 ملین کے نئے پیکج کا بھی اعلان کیا تھا. وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ماہ افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ میں افغانستان میں تشدد کے خاتمے اور جامع سیز فائر پر زور دیا تھا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے برسلز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس ٹالٹن برگ کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ افغانستان سے 1 مئی کی حتمی تاریخ تک اپنے فوجیوں کے انخلا مکمل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ نیٹو اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کرے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو اتحادی ایک ساتھ افغانستان گئے اور وہاں انہوں نے مل کر کام کیا, اور اب وہاں سے نکلنے کا فیصلہ بھی مل کر کیا جائے گا. انہوں نے صدر جو بائیڈن کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 1 مئی تک فوجی انخلا کو مکمل کرنا مشکل ہوگا. بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ افغان تنازع کا خاتمہ ذمہ دارانہ انداز میں کرنا چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی آماج گاہ بنے. افغانستان کی قومی سلامتی کاؤنسل کے ترجمان رحمت اللہ اندار کا کہنا ہے کہ ملک میں دہشت گردوں کے خلاف 96% کارروائیاں خود افغان سیکورٹی فورسز کرتی ہیں. ترجمان نے کہا کہ دوحہ میں ہونے والے امریکہ اور طالبان کے درمیان سمجھوتے سے افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کو تحفظ حاصل ہوا. افغان نائب صدر سرور دانش کا کہنا ہے کہ جب تک طالبان سیاسی حل کے بارے میں سنجیدگی سے کوشش نہیں کرتے, لوگ افغانستان میں حقیقی امن کے قیام پر یقین نہیں کریں گے. ادھر افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا نواں سیشن اجلاس 30 مارچ کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ہو رہا ہے. کانفرنس میں رکن ممالک کے اعلی سفارتکار اور عالمی اور علاقائی تنظیموں کے نمائندے شرکت کریں گے. کانفرنس کا مقصد ایشیائی ملکوں کا افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات اور قیام امن کے لیے تعاون کا اعادہ کرنا ہے. اس سلسلے میں منعقد ہونے والے اس نویں وزرائے خارجہ اجلاس میں خواتین کو با اختیار بنانے, قدرتی آفات سے نمٹنے اور ماحولیات کے تحفظ کے عنوانات پر بات ہوگی. اس کانفرنس کے موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قریب 2 سال کے بعد بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کا بھی سامنا کریں گے. دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات میں حالیہ پیش رفت کو دیکھتے ہوئے یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ دوشنبے میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے مابین غیر رسمی ملاقات ہو سکتی ہے. ذرائع ابلاغ کی کیا سرائیوں کے باوجود دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ نے تاحال اس ملاقات سے متعلق کوئی تصدیقی یا تردیدی بیان جاری نہیں کیا. ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کا قیام 2011 میں ترکی کے شہر استنبول میں ہوا تھا. یہ تنظیم 15 ملکوں پر مشتمل ہے, جن میں افغانستان, آذربائیجان, چین, ایران, قزاقستان, کرگزستان, پاکستان, روس, سعودی عرب, بھارت, تاجکستان, ترکی, ترکمانستان, متحدہ عرب امارات اور ازبکستان شامل ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے حکومت پاکستان کے نام لکھے گئے ایک مراسلے میں کرونا ویکسین کی نجی اداروں کے ذریعے درآمد اور فروخت کے معاملے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو ویکسین نجی شعبہ سے درآمد کرانے کی بجائے بطور ریاست خود شہریوں کو مفت فراہم کرنا چاہیے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ ویکسین کی قیمت ہمسایہ ملکوں کی نسبت پاکستان میں زیادہ ہے، حکومت شہریوں سے ٹیکس وصول کرتی ہے، صحت کی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کا بنیادی فرض ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی کہتے ہیں کہ ویکسین کی قیمت ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے مقرر کی ہے، جو درست فیصلہ ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وائس چیئر پرسن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال کی جانب سے لکھے گئے خط میں وزیر اعظم پاکستان سے کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق وفاقی کابینہ نے روس کی بنائی گئی ویکسین سپٹنک فائیو کی دو خوراکوں کی قیمت 8,449 روپے جبکہ چائنا کی کرونا ویکسین کے فی انجیکشن کی قیمت 4,225 روپے مقرر کی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق بھارت میں روسی ویکسین سپٹنک فائیو کی قیمت 1,500 پاکستانی روپے بنتی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نجی اداروں کے ذریعے ویکسین کی خریداری کی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صحت کی سہولتیں تمام شہریوں کو یکساں فراہم کی جائیں، اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس سے طبقاتی نظام کو بنیاد فراہم کی جائے گی۔ وائس چیئر پرسن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے کہا کہ کرونا سے بچاؤ کی ویکسین شہریوں کو مفت لگنی چاہیے، جو کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔
نیشنل کا شفافیت، تو شفافیت جو ہے وہ تو تبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے اس کی بنیاد جو بھی ریاست کے کام ہے، کہ آپ اس میں شامل نہ کریں پرائیویٹ سیکٹر کو اس انداز میں کہ جو ان کا جی چاہے کریں۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے حکومت پاکستان کو لکھے گئے خط میں تاحال حکومت کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ ڈریپ کا فیصلہ حقیقت پر مبنی ہے، امید ہے اس کی منظوری ہو جائے گی۔ پاکستان کے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ مستقبل میں انہی قیمتوں پر مزید خریداری ہو سکے گی یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈریپ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جو ادویات کی قیمتوں کو طے کرنے والی کمیٹی ہے ان کا فیصلہ درست ہے۔
قیمت تو متعین ہو گئی، اگر ڈراپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے اور اس سے کم ان کی لاگت ہے تو وہ نہیں تو کوئی اور امپورٹ کر لے گا، اور اگر ڈراپ نے یہ غلط اسیسمنٹ کی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ امپورٹ نہیں ہو سکے گی اور پھر اس کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا۔
یاد رہے گزشتہ روز کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے باعث نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے پاکستان بھر میں کرونا قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستانی حکام نے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کیس میں قید رہنے والے احمد عمر شیخ کو کراچی سینٹرل جیل سے ان کے آبائی شہر لاہور منتقل کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ انہیں سخت سیکیورٹی میں ایک گھر پر رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے جنوری میں کیس میں چاروں افراد کو قتل کے الزام سے بری کیا تھا، تاہم حکومت کے مطابق یہ چاروں افراد انتہائی خطرناک ہیں جو ملکی سالمیت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں آزادانہ گھومنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تفصیل محمد ثاقب کی رپورٹ میں سنیے۔
کراچی میں سال 2002 میں قتل ہونے والے امریکی صحافی ڈینیل پرل کیس میں ملوث مرکزی شخص احمد عمر شیخ کو پاکستانی حکام نے کراچی سے لاہور منتقل کر دیا ہے۔ کراچی سینٹرل جیل میں تعینات ایک افسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں پیر کی شام بذریعہ جہاز لاہور منتقل کیا گیا، جہاں انہیں سخت سیکیورٹی حصار میں واقع ایک گھر ہی میں رکھا جائے گا۔ احمد عمر شیخ سمیت چار افراد پر الزام تھا کہ انہوں نے امریکی صحافی ڈینیل پرل کو اغوا کے بعد قتل کر دیا تھا۔ تاہم ملک کی سپریم کورٹ نے ان تمام کو قتل کے الزام سے عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا تھا، جبکہ احمد عمر شیخ کو اغوا کے الزام میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جسے مکمل کرنے پر ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ تاہم حکومت نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا تھا کہ یہ تمام افراد انتہائی خطرناک ہیں اور ان کی رہائی اور آزادانہ نقل و حرکت ملکی سالمیت کے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتی ہے، اس لیے ان کی رہائی کو روکا جائے۔ لیکن سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں قرار دیا تھا کہ ان چاروں افراد پر کوئی مزید الزام نہ ہونے پر انہیں قید میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ سپریم کورٹ نے فروری میں جاری ہونے والے عبوری حکم میں کہا تھا کہ ڈینیل پرل کیس میں بری ہونے والے چاروں افراد کو جیل سے باہر سرکاری ریسٹ ہاؤس میں منتقل کیا جائے اور انہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ صبح سے شام 5 بجے تک ملنے کی اجازت بھی دی گئی، تاہم یہ افراد انٹرنیٹ اور فون استعمال نہیں کر سکیں گے۔ احمد عمر شیخ کے وکیل ندیم آزر ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عدالت کا عبوری حکم اب بھی برقرار ہے، تاہم احمد عمر شیخ کو ان کے آبائی شہر لاہور منتقل کرنے کا فیصلہ انتظامی نوعیت کا ہے، جبکہ باقی 3 افراد فہد نسیم، عادل شیخ اور سلمان ثاقب کے اہل خانہ کراچی ہی میں مقیم ہیں، اس لیے ان تمام افراد کو سینٹرل جیل کراچی سے منسلک سرکاری مکان میں رکھا گیا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
جنوبی بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے ایک بڑے کیمپ میں شدید آگ بھڑک اٹھی، جس میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ سینکڑوں پناہ گاہیں تباہ ہو گئیں۔ پناہ گزینوں کے لیے حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے پیر کے روز بتایا کہ آگ بجھانے والے عملے کو کاکسس بازار کے بلو خالی کیمپ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ آگ دوپہر کے وقت لگی اور رات تک بھڑکتی رہی، ہزاروں پناہ گزین اپنے ٹھکانوں سے محروم ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کی ایک ترجمان خاتون نے کہا کہ امدادی ٹیمیں اور رضاکار جائے وقوع پر موجود ہیں، اور یونیسیف کے ارکان کے ایک پریس بیان کے مطابق بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزین کیمپ میں آگ لگنے کے موقع پر وہاں پہنچ گئے ہیں تاکہ مقامی حکام کو امداد اور بازیابی کی کوششوں میں مدد فراہم کریں۔ یونیسیف کے بیان میں کہا گیا کہ پناہ گزینوں میں نصف سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ ان کی ترجیح اقوام متحدہ اور این جی او کمیونٹی میں متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر بچوں کی فوری حفاظت، سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ یونیسیف نے کہا کہ آگ کی وجہ سے بے گھر ہونے والے بہت سے افراد کو وہاں سے نکال لیا گیا، تاہم تباہی کی مکمل طور پر تصدیق نہیں ہوئی۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
اور امریکی ریاست کالوراڈو کے شہر بولڈر میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک سپر مارکیٹ میں شوٹنگ کے واقعے میں ایک پولیس افسر سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ بولڈر پولیس کمانڈر میرس ہیرل نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے جو زخمی تھا اور اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی چھان بین کر رہے ہیں کہ اس شوٹنگ کے پیچھے کیا محرک تھا۔ گرفتار شخص کی شناخت اور فائرنگ کے واقعے سے متعلق مزید تفصیل نہیں بتائی گئی۔ واقعے میں ہلاک ہونے والے دیگر 9 افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ کی تصدیق کا عمل جاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ خاص طور پر اپنے نیٹو اتحادیوں سمیت دنیا بھر میں شراکت داری کو از سر نو استوار کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ وہ برسلز میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹالٹن برگ کے ہمراہ صحافیوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ نیٹو وزرائے خارجہ کے اجلاس کے علاوہ بلنکن برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وہ یورپین کمیشن کی صدر اور فارن پالیسی کے سربراہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اوور سائٹ کمیٹی نے پیر کے روز واشنگٹن ڈی سی کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے سے متعلق ایک بل کی سماعت کی۔ یہ بل گزشتہ سال ایوان میں پاس ہو گیا تھا، مگر ریپبلکن غلبے والی سینٹ میں اسے منظور نہیں کیا گیا تھا۔ 7 لاکھ آبادی والی امریکی دارالحکومت کو ریاست کا درجہ مل گیا تو اس کے 2 سینیٹرز ہوں گے اور 1 رکن کانگریس، مگر ڈی سی میں ڈیموکریٹس کی بے حد حمایت کی وجہ سے ریپبلکنز اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، اور سینٹ میں اس بل کو قانون کا درجہ دینے کے لیے 8 ریپبلکن سینیٹرز کی حمایت درکار ہوگی، جبکہ اس وقت دونوں پارٹیوں کے پاس 50-50 سینیٹرز ہیں۔ امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ نے چین کے کئی عہدیداروں پر ویغور مسلمانوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ویغور مسلمان چین کے سنکیانگ صوبے میں آبادی کا اقلیتی گروہ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی پابندیاں اس کے اتحادیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہیں۔ بلنکن نے کہا کہ ہمارے شراکت داروں نے سنکیانگ اور دیگر ملکوں میں انسانی حقوق پامال کرنے اور دیگر ظالمانہ کارروائیاں کرنے والوں کے خلاف بھی اقدامات کیے ہیں۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
امریکی محکمہ خزانہ نے پیر کے روز چین کے 2 عہدیداروں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں صوبہ سنکیانگ میں پارٹی کے سابق نائب سیکرٹری وین جیئر ہینگ اور سنکیانگ کے پبلک سیکیورٹی بیورو کے ڈائریکٹر چن مین گو او شامل ہیں۔ ادھر یورپی یونین کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے اپنے اجلاس میں چین کے ساتھ ساتھ میانمار اور روس کے خلاف بھی پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یورپی یونین نے چین پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے پابندیاں عائد کی ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ وہ صوبہ سنکیانگ میں اپنے اقدامات پر کوئی پابندی عائد کیے جانے پر سخت رد عمل کا اظہار کرے گا۔ اے ایف پی کے مطابق یورپی یونین کی پابندیوں کا اطلاق روس، شمالی کوریا، ایریٹریا، جنوبی سوڈان اور لیبیا کے درجن بھر افراد پر بھی کیا گیا ہے۔ سلوواکیہ کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ بہت ہی اہم قدم ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ یورپی یونین انسانی حقوق کے احترام کی کتنی قدر کرتی ہے۔ پابندیاں عائد کرنے کے اقدامات کا آغاز اس ماہ کیا گیا ہے جب روس میں اپوزیشن رہنما الیکسی نیولنی کو بھیجا جیل میں بند کرنے پر 4 روس روسی عہدیداروں کے خلاف پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یورپی یونین کے رکن ملکوں کے وزراء خارجہ کا کہنا تھا کہ روس کے مزید افراد پر پابندیاں چیچنیا کے علاقے میں حقوق کی پامالیوں پر عائد کی جائیں گی۔ یورپی یونین نے میانمار میں فوجی بغاوت اور مظاہرین کی متشدد پکڑ دھکڑ میں ملوث 11 عہدیداروں پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں۔ جرمنی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جو کچھ میانمار میں ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ یورپی یونین کا کہنا تھا کہ میانمار کی فوج کے ساتھ کاروباری لین دین پر بھی آئندہ ہفتوں میں پابندیاں لگنے کا امکان ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور کرونا وائرس کی تیسری لہر پاکستان، بھارت سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں ایک مرتبہ پھر کیسز میں تیزی سے اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ جرمنی نے ملک میں پابندیوں کا دائرہ وسیع کیا ہے تو برطانیہ نے دوسرے ملکوں کا سفر کرنے والوں پر جرمانے کا فیصلہ کیا ہے۔ راؤنڈ اپ رپورٹ اسد حسن پیش کرتے ہیں۔
امریکہ میں بیماریوں پر قابو پانے اور تحفظ کے ادارے CDC کی ڈائریکٹر روشیل ویلنسکی نے ملک میں کرونا کیسز میں حالیہ اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کرونا بریفنگ کے دوران بتایا کہ کئی ریاستوں نے کرونا پابندی میں نرمی کی ہے اور ملک بھر میں سفر میں بھی اضافہ ہوا ہے، جسے دیکھتے ہوئے کیسز میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ امریکہ میں کرونا کی کیسز کی مجموعی تعداد 2,96,00,000 سے زیادہ ہے، جبکہ عالمی وبا سے اب تک 5,40,000 سے زیادہ اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ روشیل ویلنسکی کے مطابق امریکہ میں گزشتہ 7 روز کے دوران اوسطاً یومیہ کیسز 53,800 سے زائد رپورٹ ہوئے، جبکہ 2 ہفتوں میں یومیہ کیسز کی اوسط 50,000 سے 60,000 کے درمیان رہی ہے۔ ادھر برطانیہ نے بیرون ملک غیر ضروری سفر کرنے والوں پر £5,000 جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کی جانے والی حالیہ قانون سازی کا اطلاق آئندہ ہفتے سے ہوگا، جس کے نفاذ کے بعد بیرون ملک چھٹیاں گزارنے پر پابندی ہوگی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس کے شکار مزید 72,000 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 3,270 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان کو کرونا وائرس کی تیسری لہر کا سامنا ہے اور وبا پر قابو پانے کے لیے حکومت کی جانب سے پابندیوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں عالمی وبا سے ہلاکتوں کی کل تعداد 13,935 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ کیسز کی مجموعی تعداد 6,33,000 سے زیادہ ہے۔ ادھر چین کی دوا ساز کمپنی سائنوویک نے کہا ہے کہ اس کی تیار کردہ ویکسین کرونا ویک محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ 3 سے 17 سال کی عمر کے بچوں کے لیے بھی مؤثر ہے۔ کمپنی کے میڈیکل ڈائریکٹر گینگ زینگ کے مطابق ویکسین کے کلینیکل ٹرائل 550 سے زائد افراد پر کیے گئے، جس کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ یہ بچوں کے لیے بھی اسی طرح مفید ہے جیسے بالغوں کے لیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سے امریکہ اور روس نے بعض مخصوص شعبوں، مثلاً خلائی مہم اور ہتھیاروں پر کنٹرول کے معاملے میں مشترکہ راہ تلاش کی ہے۔ ابھی حال ہی میں دونوں ملکوں نے نئے اسٹارٹ سمجھوتے میں 5 برس کی توسیع کی ہے، جو امریکہ اور روس کی جانب سے تعینات کیے گئے تمام بین البراعظمی فاصلے والے ایٹمی ہتھیاروں پر ایسی حدود لگاتا ہے جن کی تصدیق کی جا سکے۔ تاہم روس کے ساتھ روزمرہ کی بنیاد پر تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں سے وہ خطرہ اوجھل ہے جو روس کی جانب سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو لاحق ہے۔ 19 فروری کو سیکیورٹی سے متعلق 2021 کی ورچوئل میونخ کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اور یورپ کے لیے لازم ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر روس سے درپیش خطرے کا سامنا کریں۔ کریملن ہماری جمہوریت پر حملے کرتا ہے اور بدعنوانی کو ہتھیار کا درجہ دیتا ہے تاکہ حکمرانی کے ہمارے نظام کو کمزور کیا جا سکے۔ روسی رہنما چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ ہمارا نظام زیادہ یا انہی جیسا بدعنوان ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ ان میں روسی بھی شامل ہیں اور روس کے خود اپنے شہریوں کو بھی یہ معلوم ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ روسی صدر پوٹن یورپی منصوبے اور ہمارے نیٹو اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یوکرین کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی علاقائی یکجہتی کے لیے کھڑا ہونا یورپ اور امریکہ کے لیے بدستور ضروری اہمیت کی بات ہے۔ اسی لیے روس کے نہایت غیر ذمہ دارانہ رویے اور امریکہ پورے یورپ اور دنیا بھر میں کمپیوٹر نیٹورک کی ہیکنگ سے نمٹنے کے اقدامات ہماری اجتماعی سلامتی کے تحفظ کی خاطر اہمیت اختیار کر گئے ہیں. صدر بائیڈن نے کہا کہ یہ مشرق کو مغرب سے مقابلے پر لانے کا معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مقصد کسی تنازع کو پیدا کرنا ہے. ہم ایک ایسا مستقبل چاہتے ہیں جہاں تمام اقوام کسی تشدد اور دباؤ کے بغیر خود اپنے راستے کا آزادانہ طور پر تعین کر سکیں. ہم سر جنگ کے دور کے غیر لچکدار خطوں یا مخالفانہ ٹکڑوں میں پھر سے نہیں بڑھ سکتے اور نہ ہی کبھی ایسا ہونا چاہیے. ایسے معاملوں پر جن سے ہم سب متاثر ہوتے ہیں مسابقت کو تعاون کے معاملے میں دیوار نہیں بننا چاہیے. صدر بائیڈن نے کہا کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ جمہوری اقدار کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان کے سامنے ڈٹ جائیں جو اجارہ داری قائم کرنا اور جبر و استبداد کو معمول کا عمل بنانے کے خواہش مند ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اور اب سماعت فرمائیے راؤنڈ ٹیبل شہناز عزیز کے ساتھ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہی ہیں راؤنڈ ٹیبل.
السلام علیکم سامعین, شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے اس مسئلے پر جو امریکہ کے لیے انتہائی اہم ہے, یعنی تارکین وطن کا معاملہ. امریکہ کو امیگرینٹس کی سرزمین کہا جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی تمام تعمیر و ترقی کو تارکین وطن سے منسوب کیا جاتا ہے. لیکن حالیہ برسوں میں جو دنیا بھر میں تبدیلیاں آئی ہیں وہ امریکہ میں بھی آئیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ اقتصادی صورتحال ہے, جس کے نتیجے میں امیگریشن کے خلاف ایک مزاحمت صرف امریکہ میں نہیں دنیا کے ہر ملک میں پیدا ہوتی رہی ہے اور اس وقت بھی ہو رہی ہے. تو آج ہم بات کریں گے اس بل کے حوالے سے جو ایوان نمائندگان نے گزشتہ ہفتے تمام ڈیموکریٹس ارکان کے ساتھ ساتھ 11 ریپبلکن ارکان کے ووٹوں سے منظور کیا ہے, اور اس طرح یہ قرارداد 197 کے مقابلے میں 228 ارکان کی حمایت سے منظور ہوئی ہے. اسے امریکن ڈریم اینڈ پرومس ایکٹ کا نام دیا گیا ہے. ابھی یہ بل ایوان نمائندگان میں منظور ہوا ہے, لیکن اس کے بعد یہ سینٹ میں جائے گا, اور وہاں سے منظور ہونے کے بعد صدر کے دستخطوں کے ساتھ اسے قانون کا درجہ دیا جائے گا. تو ابھی ایک طویل مرحلہ ہے, اس لیے آج جو بھی بات ہو رہی ہے وہ بل کی مختلف شقوں پر ہو رہی ہے, یعنی مسودہ قانون کی, جسے ابھی قانون کا درجہ نہیں ملا. تو اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے دو مہمانوں کو. امریکی ریاست واشنگٹن کی سیٹل یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ آپ کے جانے پہچانے قانونی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود صاحب ہیں, اور ڈیلس ٹیکسس سے جو ایک بڑا مرکز ہے تارکین وطن کا, عبدالحادی مرشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو ایک امیگریشن لا فرم کے لیے کام کرتے ہیں. تو گفتگو شروع کرتے ہیں پروفیسر طیب محمود صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کریں یہ اصلاحات کیا ہے امیگریشن میں اور کیوں ضروری ہیں؟
11 ملین سے ذرا زیادہ لوگ ہیں امریکہ میں جن امیگریشن کے پروسیس سے نہیں گزرے, تو اس لیے ان کا ایک جو ہے غیر قانونی کہہ لیجئے, یا کئی دفعہ مختلف ٹرمیں یوز ہوتی ہیں. تو باہر کیف کوئی 11 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے جن کے پاس قانونی حقوق نہیں ہے یہاں ہونے کے. تو آخری دفعہ جب ایک کامیاب ہوا, اور اس وقت کے لیے تو کامیابی تھا, وہ تو اب 40 سال سے اوپر ہو گئے. ریگن کے زمانے میں ایک ذرا وسیع بل ہوا تھا کہ اس مسئلے کو اللیگیلٹی کو ختم کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت تو جو ہوا سو ہوا, لیکن اس کے بعد بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, اور اس کے بعد سے 2-3 دفعہ کوششیں ہوئی ہیں اس کی طرف پیش رفت ہونے کی, لیکن یہ ہے کہ اب یہ پچھلے 2 دہائیوں میں اتنا زیادہ سیاسی شکل لے گیا ہے یہ مسئلہ کہ اس کو پھر سلجھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو پچھلے 2 دہائیوں سے جیسے میں نے کہا اتنا زیادہ سیاسی تفریق ہو گئی کی ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ جہاں تک جہاں ایک طرف جو ڈیموکریٹک پارٹی بالعموم چاہتی ہے کہ اس کی پیش رفت ہو, جبکہ زیادہ زیادہ جو ریپبلکن ہیں ان کا زیادہ زور اس پہ ہو جاتا ہے کہ جی زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ یہاں نہ آئیں لوگ غیر قانونی طور پہ, اور اگر جو غیر قانونی آئے ہوئے ہیں ان کو اگر چھوٹ دی گئی تو اس سے پھر اور لوگوں کو شے ملے گی کہ وہ بھی آئیں. تو یہ تو ہے جنرل صورت. جیسے پتا ہے لوگوں کو کہ اس وقت صدر تو صدر بائیڈن بن گئے اور ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس جو ہے نچلا ہاؤس بھی ہے کانگریس کا, لیکن سینٹ میں 50-50 کی ڈیوائڈ ہے اور اس لیے جو مشکل ہو جاتا ہے آگے بڑھنا. تو اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو جہاں تک وعدہ تھا, وعدہ تو زیادہ بڑا تھا کہ تقریباً تمام جو 11 ملین ہیں ان کے لیے کوئی حل تلاش کیا جائے گا, شاید وہ یکساں نہ ہو. تو ابھی یہ ہوا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ تو بہت مشکل ہوگا خاص طور پہ سینٹ کے اندر چیز کا چلنا, تو ایک ذرا نیرو جو ہے وہ بل موو کیا گیا ہے جس کو ہاؤس نے تو اڈاپٹ کیا ہے, اس کے دو حصوں کو. سینٹ میں اس کا کیا ہوتا ہے کچھ پتا نہیں, ہادی صاحب تو زیادہ بتا سکیں گے اس معاملے میں, لیکن موٹی موٹی بات یہ ہے کہ جو دو جن ایریاز میں موو کیا ہے, ایک تو جنہیں یہاں ڈریمرز کہا جاتا ہے یعنی وہ لوگ جو ماں باپ آئے تھے یہاں غیر قانونی طور پہ جبکہ یہ بچے تھے, تو اس لیے یہ کہا گیا کہ بھائی ان کا کیا قصور تھا, تو ان کو ذرا جو ہے پچھلے 10 سال سے ذرا زیادہ ہونے کو آئے ہیں ان کو تھوڑی مہلت دی گئی ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی ان کو تو ایک تو اس بل میں یہ ہے کہ ان کو ایک آگے بڑھنے کا راستہ فراہم کیا گیا ہے کہ پہلے عارضی لیگل سٹیٹس کے لیے اپلائی کریں اور اس کے بعد چند سال بعد 3 سال یا 5 سال کے بعد جو ہے وہ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کریں. دوسرا جو بل ہے وہ جو یہاں کافی ایگریکلچر لیبرر آتے ہیں ہمیشہ سے آتے رہے ہیں, تو ان کو طرف طرف پیش رفت کرنے کی کوشش ہے, لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ ابھی تو یہ بھی پتا نہیں کہ آیا یہ بل جو ہے یہ سینٹ میں پاس ہو سکے گا کہ نہیں. اس وقت تو کہنا بہت مشکل ہے, وہ اس لیے کہ 50 ووٹ تو ہیں, ایک آدھ دوسری طرف سے بھی آ جائے, لیکن یہاں سینٹ میں ایک خاص پروسیجر ہوتا ہے یا حربہ کہہ لیجئے جسے فلیبسٹر کہتے ہیں, یعنی کوئی بھی کھڑا ہو کے 5 دن یا 5 گھنٹے یا 5 مہینے تقریر کر سکتا ہے تاکہ آگے بات نہ بڑھے, اور اس کو توڑنے کے لیے 60 ووٹوں کی درکار ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ہوگا کہ اگر تو سینٹ میں 10 ریپبلکن شامل ہوئے تو پھر بل آگے پاس ہو جائے گا فلیبسٹر کا سامنا کیے بغیر, اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ذرا مشکل ہوگا. لیکن اگر یہ پاس ہو بھی جاتا ہے تو اس ان دو پروویژن سے زیادہ کوئی 4.5 ملین لوگ کور ہوں گے. ڈیموکریٹک پارٹی کا کنٹرول کافی اچھا دونوں ہاؤسز پہ نہیں ہو جاتا تب تک میرا خیال میں مشکل ہوگا.
شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر طیب محمود صاحب نے بتایا کہ جب یہ بل منظور ہوا ایوان نمائندگان میں تو اس میں 11 ریپبلکن ارکان نے بھی ووٹ دیے تھے ڈیموکریٹس کے ساتھ. میں اس کے لیے واپس جاؤں گی ڈاکٹر صاحب کے پاس, لیکن اب عبدالحادی مرشد سے پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ دو بل منظور ہوئے ہیں ان کے لیے اختصار کے ساتھ انہوں نے بتایا, آپ مجھے بتائیے کہ جو فارم ورکرز ہیں ان کے لیے زیادہ کنسرن کا باعث تھا اسٹیٹس حاصل کرنا یا ڈریمرز کے لیے, اور تھوڑی سی وضاحت بھی کیجیے ان دونوں بلز کی. مرشد,
جو مین بل پریزیڈنٹ بائیڈن کا ہے اسے کہتے ہیں دی یو ایس سٹیزنشپ ایکٹ آف 2021. سب اصلاحات کا ایک دفعہ میں ہو جانا تھوڑا سا ناممکنات میں نظر آتا ہے. جو تھرسڈے کو جو جمعرات والے دن دو بل پاس کیے گئے تھے, ان کا پہلے کا نام تھا امریکن ڈریم اینڈ پرومس ایکٹ, اور سیکنڈ والے کا نام ہے دا فارم ورک فورس موڈرائزیشن ایکٹ. تو اس میں جو ڈریمر ایکٹس ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈاکہ پہ یہاں پہ آئے ہیں. ڈاکہ مطلب ڈیفرڈ ایکشن چائلڈ ہوڈ ارائیول, جس پہ ان بچوں کی بات کی جا رہی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ یو ایس میں اپنے امریکہ میں انٹر ہوئے, اور پریزیڈنٹ اوباما نے 2012 میں ان کے لیے یہ ایکٹ نکالا اور اسے بیسیکلی 25 لاکھ لوگوں نے فائدہ حاصل کیا. موسٹلی ان لوگوں میں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیشنلز، ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ، وہ سب لوگ اس ایکٹ میں ابھی بھی اسی طرح انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کا گرین کارڈ کا سلسلہ آگے چلے گا. اسی طرح زراعت کے شعبے سے جو وابستہ لوگ تھے ان کی تعداد تقریباً 24 لاکھ جو شروع میں تھی وہ ہے اس وقت. اور اس کے بعد اس میں انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ مزید 4 سے 8 سال تک کام کرتے رہیں گے اس شعبے میں تو ان کے لیے بیسیکلی وہ کوئی فریم ورک لے کے آ رہے ہیں جس میں ان کا بھی گرین کارڈ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے. بیسیکلی اس میں کریمنل بیک گراؤنڈ چیک بھی ہوگا. جو کریمنل بیک گراؤنڈ چیک میں پاس ہو جائے گا ڈیفینیٹلی اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. باقی ایک اہم چیز میں بتا دوں جو یو ایس سٹیزن ایکٹ میں جو میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ جو لوگ 2017 جنوری 20 2017 یا اس کے بعد ڈیپورٹ کیے گئے ہیں یو ایس میں سے ان کی ڈیپورٹیشن کے بعد بھی ان کی ڈیپورٹیشن کو ویو آف کی جا سکتی ہے. تارکین وطن جب یہاں سے ڈیپورٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ 10 سال کی بار بھی لگ جاتی ہے، 5 سال کی بار بھی لگتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اوپر کیا کیس تھا یا کیا ان کے اوپر آبجیکشن کیا. وہ چیز کو ختم کیا جا رہا ہے اور ڈی ایچ ایس جو ہے یہ فیملی ریونین کے لیے اس چیز کو ختم کر رہے ہیں.
تو شکریہ مرشید. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ ایک تو یہ پہلی بات یہ کہ 11 ریپبلکن ارکان جو تھے انہوں نے اس ایکٹ کی منظوری کے حق میں ووٹ دیے تھے ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر، تو کیا سینٹ میں آپ کو ایسی امید نظر آتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بل ہے کیا یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ امریکہ کی جنوبی سرحد سے آتے ہیں؟
جی نہیں، پہلے تو یہ دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ آسان ہے نہیں. اس میں یہ اس کا اطلاق اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ کس سرحد سے آئے ہوئے ہیں، اور اس کا پھر اطلاع بس اتنا ہے کہ وہ کس طرح آئے ہوئے ہیں. ایک جیسے ابھی کہا گیا، ایک تو وہ جو بچے تھے اور آئے، اور دوسرے وہ جو زراعت کے میں کام کرنے کے لیے آئے. تو وہ کہاں سے آئے ہوں اس کا قانون کا اصل واسطہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ حقیقت میں زیادہ تر دونوں کیٹیگریز کے لوگ وہ ہوں گے جو جنوبی سرحد سے آئے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کوئی قانونی قید نہیں ہے. اب آپ کے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں. اب سینٹ میں کیا ہوگا یہ بہت کہنا جی مشکل ہے. ہاؤس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ریپبلکنز میں بھی کئی ایسے ایریاز ہیں خاص طور پہ جو بہت جن کا زراعت کے اوپر انحصار ہے، کئی جگہوں کا ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی بات آگے بڑھے. جب سینٹ میں بات چلی جائے گی تو اس میں جو ہے وہاں کہا جاتا ہے امریکہ میں کہ ہر سینیٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مستقبل کا صدر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی بہت چیزوں کو ہوا کا رخ دیکھنا ہوتا ہے اس قسم کے کا فیصلہ کرنے سے پہلے. اور جیسے پہلے بات ہوئی کہ جو امیگریشن کا مسئلہ ہے وہ پچھلے 2 دہائیوں سے اتنا سخت سیاسی مسئلہ ہو گیا ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاس ہونا تو ہو جائے گا. دوسری ایک بات کہنی ضروری ہے کہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ تو صرف یہ 2 چیزوں کی بات ہے، اور یہ ہو بھی جائے تو مل ملا کے کچھ 4.5 یا 5 ملین کے قریب کا مسئلہ حل ہوتا ہے. تو وہ پھر بھی جو ہے زیادہ جو اکثریت ہے بغیر قانونی حیثیت کے لوگوں کی وہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. دوسری بات کہنے کی یہ ہے کہ کئی جو مشکلات پیدا ہوئیں پچھلے 4 سال میں وہ ایسی تھیں کہ جن کے لیے کوئی قانون کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے. اسائلم کے سسٹم میں مثال کے طور پہ، کئی اور چیزوں کے بارے میں مثال کے طور پہ، تو وہ ایگزیکٹو آرڈرز سے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور کئی قسم کی سہولتیں لوگوں کو مل سکتی ہیں جو اندر ہیں ملک کے یا جن کے کیسز ابھی پینڈنگ ہیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا ضروری ہے کہ کئی چیزیں یہ انتظامیہ کر سکتی ہے. شہریت تو نہیں دے سکتی، لیکن جو پروسیجرز ہوتے ہیں چیزوں کے ان میں نرمیاں کر سکتی ہے، اور اگر انہوں نے دیکھا کہ آگے زیادہ نہیں بڑھ سک رہے تو شاید اس طرف جائیں. اس میں یہ بھی یاد رہے کہ چونکہ اتنی سخت شدید مخالفت بھی ہے امیگریشن مسئلے کو حل کرنے کی، تو ڈیموکریٹس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھ سنبھل کے ہی آگے بڑھیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سیف چیز تھی ڈاکہ اور یہ ایگریکلچر ورکر والی. تو اگر یہ پاس ہو گئی تو شاید آگے بڑھ بھی کچھ پیش رفت ہو. میرا اپنا خیال ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکٹو آرڈرز کے تھرو ہوں گی, یہ کہ کئی پروسیجرز کے اندر ذرا نرمیاں لائی جائیں. لیکن میں یہ اگلے سال کے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے زیادہ پیش رفت نہیں دیکھ رہا.
شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور مرشد آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ یہ کسی خاص علاقے کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ جو بل ہے, تو آپ کی ہے فرم جو امیگریشن سے متعلق, اس میں اب ظاہر ہے کافی بھرمار شروع ہوئی ہوگی لوگوں کی اور ان کے سوالات بھی ہوں گے.
یہ جو بل ہے جس کی بات کی جا رہی ہے, اس دو بلز کے علاوہ جو ایک میجر بل جس کی بات کی جا رہی ہے, اس میں بہت ساری چیزوں کا آنسر کر دیا گیا ہے. بے شمار لوگ کالز کرتے ہیں اور اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسا قانون پاس ہو کہ وہ ادھر لیگلائز ہو جائیں. یہ بہت سمارٹ موو ہوگی میرے خیال سے, کیونکہ آپ 11 ملین لوگوں کو ایک دم ملک سے تو نکال نہیں سکتے. آپ انہیں ٹیکس بریکٹ میں لے کے آ رہے ہیں, ان پہ لاگو کریں گے, یہ کام کریں گے, یہ ٹیکس فائل کریں گے. تو ایک اور پرپوزل اس بل میں میں پڑھ رہا تھا, وہ یہ تھا کہ جس طرح لاسٹ ٹائم بین کیا تھا کچھ کنٹریز کو, تو اس بین کے لیے بھی ایک نیا ایکٹ جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے کہتے ہیں نو بین ایکٹ, جو کہ کسی بھی مذہبی بنیاد پر کوئی بھی بین لگایا جائے تو اسے وہ یہاں پہ لاگو نہیں کیا جائے گا. تو اس امبریس ڈائیورسٹی کے انڈر اٹس نو بین ایکٹ جو ہے یہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ویزاز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, ویٹ لائن میں لگے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ڈائیورسٹی ویزا, آپ نے سنا ہوگا ڈی وی ویزا, ہر کنٹری کے لیے جو ایک کیپ تھا 55,000 پیپل کا, لوگوں کا, وہ بڑھا کے 80,000 کر دیا گیا ہر ملک کے لیے. یہ پرپوزل ہے بیٹی کے لیے ابھی, ٹھیک ہے. تو اگر یہ پرپوزل منظور ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہر کنٹری کے لیے مزید 25,000 لوگوں کا داخلہ ممکن ہو جائے گا, جو کہ صرف لاٹری بیس پہ یو ایس میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ الگ کیٹیگریز ہیں, لائک یو ویزا آپ دیکھتے ہیں, یو ویزا ہوتا ہے وکٹم آف اے کرائم, اور ایک واوا ہے جس میں وومن ایکٹ, وائلنس اگینسٹ وومن ایکٹ اپلیکیشن ہوتی ہے, جس میں جو گھریلو تشدد سے وابستہ اور بھی طرح کے کرائمس کی وجہ سے اسے فائل کیا جاتا ہے. ان کی تعداد جو تھی 10,000 کی کیپ کا ہر اپلیکیشن پہ, ہر لائک یو ویزا پہ 10,000 لوگ فائل کر سکتے تھے ایوری ایئر, اور اسی طرح واوا پہ بھی 10,000 کا کیپ تھا. تو اب وہ 30,000 کر دیا گیا, مطلب یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے واوا فائل کیے ہیں, یو ویزا اپلیکیشن فائل کی ہیں جو کہ وکٹم آف اے کرائم ہے, ان لوگوں کے لیے بھی جو ویٹ ٹائم ہے وہ 3 گنا کم ہو جائے گا. اب بات وہیں پہ آتی ہے کہ یہ پاس ہوگا یا فوراً یا نہیں, ابھی اپروو کچھ نہیں ہوا, جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ سینٹ میں ہر چیز پینڈنگ ہے. ایک چیز اور میں بتاؤں گا اس میں کہ جو لوگ انڈاکومنٹڈ ہیں, ایک تو ہم نے ذکر کیا ٹی پی ایس کا ٹیمپری پروٹیکٹڈ اسٹیٹس, جہاں پہ پانچ قدرتی آفات آتی ہیں جن کنٹریز میں, ان کے بھی کچھ کنٹریز ہیں جنہیں ٹیمپرری ایک اسٹیٹس دیا گیا ہے, نان امیگرنٹ اسٹیٹس دیا گیا کہ آپ اس ملک میں رہیں جب تک آپ کے کنٹریز آپ کو واپس ایکسیپٹ کرنے کے لائق ہو رہے ہیں یا نہیں. تو انہیں بھی ڈائریکٹ گرین کارڈ کے لیے آفر کی جا رہی ہے, اور ڈاکا جیسے اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. لیکن جو لوگ یہاں پہ اوور اسٹیڈ ہیں یا انڈاکومینٹڈ ہیں, ان کے لیے بھی جو سٹیزن ایکٹ میں ایک پرپوزل لایا گیا ہے کہ وہ اگر اپنی اپلیکیشنز فائل کرتے ہیں اور اپنی سیکیورٹی بیک گراؤنڈ چیک جو ہے اس میں سے صاف ان کا سیکیورٹی بیک گراؤنڈ چیک آتا ہے, اور وہ کمٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیکسز پے کریں گے اور وہ ایک اچھے شہری کی طرح رہیں گے, تو ان کے لیے 5 سال کا پلان دیا جا رہا ہے شروع میں, جس میں انہیں صرف ورک پرمٹ ملے گا. اس وقت جو میں اس وقت وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ سے بھی یہ سب چیزیں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں, جہاں پہ انہوں نے یہ چیزیں جاری کی ہیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال ورک پرمٹ پہ رہنے کے بعد, ٹیکسز پے کرنے کے بعد, کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ اگر آپ کا نہیں ہے تو وہ آپ کو 3 سال کا مزید گرین کارڈ دیں گے, مطلب 3 سال آپ مزید گرین کارڈ پہ رہیں گے اور سٹیزن شپ فائل کرنے کے لائق ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزیں لائی جا رہی ہیں, لائک کریک ڈاؤن آن کریمنل آرگنائزیشنز جو کریمنل آرگنائزیشنز ہیں جو ہیومن ٹریفکنگ ڈرگ ٹریفکنگ انہیں مزید فنڈ کیا جا رہا ہے ایف بی آئی کو اور فیڈرل بیورو کو کہ مزید ان کے لیے ان کے خلاف وہ مزید کام کر سکیں اور مزید بہتر طریقے سے اس چیز پہ آگے بڑھ سکیں.
میں یہاں ایک بار پھر اپنے سننے والوں کو یاد دلانا چاہوں گی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ایک بل کے بارے میں کر رہے ہیں, یعنی بل کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسے قانون کی شکل نہیں ملی ہے اور اسے سینٹ میں منظور ہونا ہے. پھر یہ جو وضاحت ہے یہ سمجھتے ہیں بل کی ہے قانون کی نہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ ریپبلکنز بھی ایک بل لائے ہیں جسے ڈگنیٹی کا نام دیا گیا ہے, یہ کیا ہے؟
جی ہاں, وہ اس میں بھی کچھ اسی قسم کی چیزیں کہی جا رہی ہیں. ساری اس کی تفصیلات تو بھی سامنے نہیں آئیں لیکن اس میں بھی زور جو ہے وہ بہت ان کا بارڈر کنٹرول اور امیگریشن کنٹرول پہ ہے, اور اس کے ساتھ کچھ اسی قسم کی پروویژنز جو اس میں ذرا وقت زیادہ وقت لگانا بجائے اس کے جتنا وقت ڈیموکریٹ بل میں ہے, تو وہ ایک طرح سے لیجسلیٹو پروسیس میں جو ہے کہ موو بھی ہوتی ہے کہ اگر اختلاف ہو تو آپ ایک اس کے متوازی بل پیش کر دیتے ہیں اس خیال سے کہ بعد میں جو ہے دونوں میں کوئی سمجھوتا ہو جائے گا اور درمیانی راستہ لے لیا جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ ایسی بات ہو کہ آگے چل کے صدر بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن اور ڈیموکریٹس کی طرف سے ذرا زیادہ کمٹمنٹ کی جائے کہ ہاں ہم جو ہے بارڈر سیکیورٹی پہ کو مضبوط کریں گے وغیرہ وغیرہ, اور جو ایجنسی وہاں کام کرتی ہیں ان کو زیادہ مضبوط بنائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ایک طرح سے وہ بارگیننگ چپ سمجھ لیجئے, کیونکہ وہ بھی سیاسی مسئلہ ہے, کیونکہ بہت زیادہ جو اسپینش اسپیکنگ پاپولیشن ہے وہ بہت بڑی پاپولیشن ہے اب اس ملک کی جس کا خاص طور پہ دلچسپی ہوتی ہے اس موضوع پہ. تو جو تفصیل ہے ریپبلکن بل کی وہ میں اتنا مجھے اس مجھے موٹی موٹی بات پتا ہے, لیکن موٹی بات یہی ہے کہ ایک تو انہوں نے وقت جو ہے وہ زیادہ لمبے رکھنے کی کہا ہے, اور دوسرا یہ کہ بارڈر سیکیورٹی کی طرف زیادہ توجہ دینے کا کہا. جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف سے بارگیننگ چپ ہے اور دوسری طرف سے پولیٹیکل سگنلنگ ہے عوام کے لیے کہ بھائی ہماری پارٹی بھی بالکل ہی کوئی امیگرینٹس کے خلاف نہیں ہے, ہم بھی اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب تو اگر دو بل ہوں, ایک ڈیموکریٹس کا ایک ریپبلکنز کا,
تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. بل جمع کرا دینا ایک بات ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو کمیٹیز کے تھرو جانا ہوتا ہے اور پھر وہ فلور پہ آتا ہے. تو صرف بل کا داخل کروانا اور بل کا پاس ہونے میں بہت بہت فرق ہے, اور کئی دفعہ بل داخل کروائے جاتے ہیں جب پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, وہ ایک طرح سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہی سمجھ لیجیے. اب آپ کے سوال کی طرف ڈائریکٹ کہ اگر دو بل ہوں, پہلے تو وہی اسی لیے کمیٹی سسٹم اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے سسٹم ہے کہ وہ دو کم از کم متضاد بل جو ہے وہ نہ آنے دیں فلور کے اوپر, یا یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے ان کے اندر جو ہے کوئی مطابقت لائی جائے وغیرہ وغیرہ. تو ایسا تو ابھی نہیں ہوا. جو ڈیموکریٹک بل ہے وہ تو پاس بھی ہو گیا جمعرات کو, جو ریپبلکن بل ہے وہ جو صرف یعنی داخل دفتر کیا گیا ہے, اس کے بعد اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کیونکہ وہ پہلے تو کمیٹی وغیرہ میں جائے گا, اور کمیٹیز چونکہ ڈیموکریٹس کی وہاں پہ اکثریت ہوگی, تو یہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ جو ریپبلکن بل ہے وہ فلور پہ بھی آئے ووٹنگ کے لیے. البتہ جیسے میں کہہ رہا ہوں بار بار, یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بل آگے بھی پاس ہو جاتا ہے سینٹ میں, اس شکل میں بھی اور بڑی بڑے مسئلے بھی ہیں امیگریشن سے جن کا تعلق ہے حل ہونے والے, اور اگر یہ سینٹ میں پاس نہیں ہوتا تو پھر تو ضرور ہی دوبارہ ایک اس کو شکل دی جائے گی, اور اس شکل میں ہو سکتا ہے کہ جو ریپبلکنز کی ڈیمانڈز ہیں ان کو بھی زیادہ خاطر میں لایا جائے. یہ کہنا مشکل ہے, میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس بات کا زیادہ دار و مدار ہوگا کہ اگلے سال کے جو الیکشن ہے مڈ ٹرم جسے کہا جاتا ہے, کیونکہ اس پہ نثار ہوگا کہ سینیٹ کا کنٹرول کس طرف جاتا ہے, اور کیونکہ مسئلہ کہہ لیجیے کہ سیاسی طور پر بہت نازک اور بہت تقسیم ہوا ہوا ہے معاشرہ اس مسئلے کے اوپر. تو باہر کیف جو ریپبلکن بل ہے وہ بداخل دفتر ہوا ہے.
تو عبدالحادی مرشد صاحب, اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں پروگرام کنکلوڈ کرنے کے لیے, یہ بتائیے کہ جو 11 ملین ہیں غیر قانونی تارکین وطن، ان کی کوئی تقسیم، یعنی اگر ریاستوں کے لحاظ سے دیکھی جائے تو کیا ہے، کن ریاستوں میں کتنے لوگ ہیں؟
دیکھیں ریاستوں کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو میرے پاس تو اس وقت ڈائریکٹ زیادہ نمبرز نہیں ہیں، میں آپ کو ابھی بتا نہیں پاؤں گا، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ انڈاکیومینٹیڈ اور اوور سٹے ہونا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ہم جو غیر قانونی جو کہتے ہیں کسی کو، اس میں اور اوور سٹے ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. جو لوگ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں وداؤٹ ویزا آتے ہیں، وداؤٹ انسپیکشن آتے ہیں، انہیں ہم غیر قانونی کہتے ہیں. اور جو لوگ یہاں پہ ویزا پہ آتے ہیں اور اوور سٹے کر جاتے ہیں، اپنی مدت میعاد سے زیادہ رہ جاتے ہیں، انہیں ہم اوور سٹیٹ کہتے ہیں. تو بہت فرق ہے ان میں، اگر آپ لیگلٹی دیکھیں اور امیگریشن وائز دیکھیں تو اس میں، ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے. زیادہ تر اسٹیٹس جن میں ٹیکسس ہے، کیلیفورنیا ہے، نیو یارک ہے، جتنی بھی زیادہ بارڈرنگ اسٹیٹس ہیں، ان میں زیادہ تر تارکین وطن جو ہیں آپ کو ملیں گے. اور گزشتہ چار سالوں میں جو امیگریشن سسٹم میں جتنی بھی اسائلم اپلیکیشنز فائل کی گئی تھی، اس میں سب سے زیادہ جو فائل ہوئی تھی وہ کیلیفورنیا میں اور ٹیکسس میں فائل کی گئی، اور نیو یارک میں بھی. ان اسائلم اپلیکیشنز میں انہوں نے نیا رول متعارف کروایا تھا کہ وہ آپ ایک سال کے بعد، اگر آپ کی اسٹے ہے یو ایس میں ایک سال کا، اس کے بعد آپ اسائلم اپلیکیشن فائل کریں گے تو ہم آپ کا اسائلم اپلیکیشن اپروو کرنے کے بجائے اسے ڈائریکٹ ریفر کر دیں گے امیگریشن کورٹ میں. اب نئے بل میں انہوں نے یہ چیز، اس چیز کو بھی ختم کرنے کو جا رہے ہیں، جس میں وہ ایک سال کی جو مدت میعاد جو پچھلی گورنمنٹ نے رکھی تھی اسے ختم کرنے جا رہے ہیں. سب چیزوں کا دار و مدار سینٹ کی ووٹنگ پہ ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بحث کی جائے سینٹ میں اور کچھ چیزوں کو نکالا جائے یا کچھ ان کی چیزوں کو مانا جائے یا ایڈ کیا جائے، یہ بھی پاسبلٹی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کنکلوڈ کریں ہماری گفتگو کو، لیکن ایک بات میں خاص طور پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب سیاست کی بات ہوتی ہے، یعنی کس لیے یہ مسئلہ امریکی سیاست میں اہم ہے، جو یہاں کی سفید فام آبادی ہے جسے ہمدردی بھی ہے امیگرینٹ سے، مگر ان کے دل میں بھی کہیں یہ تشویش موجود ہے کہ آبادی کا تناسب جو ہے بگڑتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بار بار جیسا کہا جاتا ہے کہ سفید فام جو ہیں وہ بجائے اکثریت کے اقلیت میں آ سکتے ہیں. تو کس حد تک یہ چیز اثر انداز ہوگی امیگریشن سے متعلق ریفارمز کے مستقبل پر؟
جی ہاں، بہت اچھا آپ کا سوال ہے. کہ جو پچھلے دو دہائیوں میں اور مسائل یہاں کھڑے ہوئے، خاص طور پہ ایک طرف تو معاشی مسائل کے، جس طرح مینوفیکچرنگ جو ہے وہ انڈسٹری بہت شرنک کی ہے، اور اس میں کئی لوگ جو بہتر زندگیاں گزار رہے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرانی انڈسٹری میں، اسموک اسٹیک انڈسٹری میں، تو کافی لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے پچھلے 20 سال میں، جو گلوبلائزیشن ہوئی، جابز باہر چلے گئے، ہر چیز جو آپ خریدتے ہیں والمارٹ جا کے تو وہ کہیں اور کی بنی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے، اور یہی ساتھ ہی اس کے جو نسلی تعصب کی چیزیں ہیں وہ بڑھی، اور ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. یہی دو چیزیں ہیں جنہوں نے ریپبلکن پارٹی خاص طور پہ، اور خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کا جو ذرا شدید دھڑا ہے، اور اس کو تقویت دی ہے پچھلے 20 سال میں. تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ ملائیں کہ ایک جو نسلی تعصب اور دوسرا جو اقتصادی حالات ہیں، عام جس کو کہنا چاہیے کہ جو سفید فام ورکنگ کلاس کے جو برے ہوئے، تو اس میں پھر یہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ جو آپ کو ایک چاہیے ہوتا ہے کہ کسی کو تو آپ بنائے نا کہ جی کون ذمہ دار ہے اس چیز کا. تو اس میں پھر تارکین وطن جو ہیں وہ ایک آسان ٹارگٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے کام اس لیے نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگ لے لیتے ہیں، جرائم کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ جی یہ لوگ کرتے ہیں. تو وہ جس کو کہا جاتا ہے ویسے بھی کہ امریکہ میں اور ملکوں میں بھی کہ پاپولزم کا زیادہ رائز ہوا، تو پاپولزم جہاں پر بھی بڑھتا ہے
ہے یورپ ہو ایشیا ہو کہیں ہو, تو وہ اس طرح کے جو تارکین وطن ہوتے ہیں وہ عموماً جو ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے وجہ ہمارے تمام مسئلوں کی. تو یا اس چیز کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ پچھلا الیکشن جو ہے وہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ بائیڈن صاحب صدر تو بن گئے لیکن یہ کوئی بہت پھر بھی ایک کلوز الیکشن تھا, جو ہاؤس ہے وہاں نمائندگان ہے اس میں ریپبلکنز کی سیٹیں بڑی, سینٹ ابھی بھی 50-50 پہ ہے. تو اس لیے اسی لیے میں بار بار ہی کہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اتنا زیادہ تقسیم کر دیا ہے اس نے معاشرے کو کہ اس لیے مشکل ہو گیا ہے کسی کا اس کو اس کی طرف کوئی جسے کہا جاتا ہے کہ کمپریہنسو ریفارم کرنے کا. امید ہی انسان کر سکتا ہے کہ جیسے یہاں اقتصادی حالات اگر بہتر ہوتے ہیں اور نسلی جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں تو اس ماحول میں ایسی صورت نکلے گی جہاں یہ امیگریشن کے مسئلے کو حل کیا جا سکے.
بہت میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود صاحب اور عبدالحادی مرشد صاحب کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور سننے والوں سے بات کی. بہت بہت شکریہ.
شکریہ.
تو سامعین آپ نے گفتگو سنی جو اس بل کے بارے میں تھی جو جمعرات کے دن پاس ہوا ہے ایوان نمائندگان سے. ایک بار پھر بتا دوں کہ امیگریشن میں اصلاح سے متعلق اس بل نے قانون کی صورت اختیار نہیں کی ہے اور ابھی اسے سینٹ میں جانا ہے اور وہاں منظوری حاصل کرنی ہے. ابھی ہم نے محض ان شقوں پر بات کی ہے جو اس بل میں شامل ہیں. اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی